الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام گزشتہ جمعے سے بات چل رہی تھی گھر کے موضوع پر، کہ میرا گھر کیسا ہونا چاہیے، اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے گھر کا کیا خد و خال ذکر کیا ہے، کیا اس کا نقشہ ہے؟ اس سلسلے میں تین باتیں عرض کی تھی، قرآن و حدیث کے مطالعے سے جو بات سمجھ آئی کہ گھر کے تین اہم اور بڑے مقاصد ہیں، ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے، بنیادی مقصد، ہر چیز کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے، ایک اضافی فائدہ ہوتا ہے اس میں، گھڑی کا بنیادی مقصد ہے وقت دینا، اضافی مقصد میں آ گیا کہ اس کا ڈیزائننگ بھی ذرا خوبصورت ہو اور اس کی چین بھی ذرا اچھی ہو، اور یہ اضافی چیز ہے۔ تو اگر گھڑی وقت نہ دے رہی ہو، بڑی خوبصورت، تو کوکب صاحب آپ کو ہدیہ میں کروں، آپ لیں گے؟ کہتے ادبن تو لے لوں گا لیکن دل سے نہیں لوں گا، ہاتھ سے لوں گا۔ یعنی کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ ہر چیز کا بنیادی ایک مقصد ہوتا ہے، گھر کے بنیادی مقاصد گزشتہ جمعے بیان بھی کیے تھے تین۔ پہلا مقصد جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی، سورہ نحل 14ویں پاری کی سورت ہے، آیت نمبر 80 ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالی کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھر، تمہارے راحت کا، سکون کا سبب بنایا ہے۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ جب اللہ تعالی نے اپنی اس عظیم الشان کتاب میں یہ بات فرما دی کہ گھر تمہارے سکون کا ذریعہ ہے، تو اللہ رب العزت سے تو زیادہ بہتر کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو سب سے بہترین گھر وہ ہے میرا جہاں مجھے سکون مل جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، جیسے بچوں کو ماں سے محبت ہوتی ہے، انسانوں کو اپنے بچوں سے اور گھر سے محبت ہوتی. وہ ٹوٹی پوٹی جھونپڑی کیوں نہ ہو, لیکن جب انسان اپنی جگہ میں, اپنے بستر میں, اپنی چارپائی میں پہنچتا ہے, اسے سکون مل جاتا ہے. تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ گھر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو سکون ملے. بے شک اس میں پردے نہ لگے ہوئے ہو, قالین نہ بچھی ہوئی ہو, دیوار پہ پلستر نہ ہوا ہو, لیکن آپ کو سکون مل رہا ہے نا, بس ختم. یہ گھر کا ایک بنیادی مقصد ہے, اور یہ گھر کا میرا دنیاوی فائدہ ہے. دوسرا مقصد, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, سورہ تحریم آیت نمبر 6. اے مسلمانوں, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. یہ گھر کا دوسرا مقصد آ گیا, بہت بڑا ہے یہ, کہ مسلمان کا گھر وہ ہوگا, وہاں ایسا پیارا ماحول ہوگا, ایسی اچھی تربیت ہوگی, ایسا اچھا نظم ہوگا کہ وہ گھر صرف اس دنیا کی دھوپ سے اور اس دنیا کی تھکن سے بچانے والا نہیں, بلکہ اس گھر میں ایسی تربیت ہوگی کہ آخرت کے جہنم سے اور آگ سے اور تکلیفوں سے بھی وہ گھر بچائے گا. یہ میرے گھر کے آخرت کا فائدہ. رسول پاک علیہ السلام ایک مرتبہ, حدیث میں آتا ہے, رات کو اٹھے اور فرمایا, حجرے والیوں کو اٹھاؤ. آپ علیہ السلام کے حجرے تھے مسجد نبوی کے ساتھ. فرمایا, ازواج مطہرات کو اٹھاؤ, اٹھاؤ ان کو, اللہ کی عبادت کرے. اس رات میں پتہ نہیں کتنے فتنے نازل ہو گئے. تو قرآن کریم نے مجھے دو باتیں بتلا دی کہ گھر کے بنیادی دو مقصد ہے. ایک مقصد کے گھر میں مجھے سکون ملے, یہ میرے دنیا کا فائدہ, اور دوسرا بنیادی مقصد بتلا دیا کہ گھر کا ماحول اتنا زبردست ہو, دنیا کی کیا بات کرتے ہو, یہ مجھے اللہ کی ناراضگی سے, جہنم کے آگ سے بچائے. یہ اس کے آخرت کا دوسرا فائدہ ہے. دو فائدے ہو گئے, ایک دنیا کا, ایک آخرت کا. حدیث مبارکہ میں جب ہم آئے تو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته الرجل راعن فی بیته والزوجة راعية في بيت زوجها. فرمایا, بھائی تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, اور ہر ذمہ دار سے پوچھ ہوگی. آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے مال کی ذمہ دار ہے. اب اس حدیث سے جو تعلیم ہمارے لیے ثابت ہوئی کہ مسلمان کا گھر وہ ہوگا جو اس میں احساس ذمہ داری کو پیدا کرے گا. اگر اس گھر کا سربراہ ذمہ دار ہے, اس گھر کی خاتون ذمہ دار ہے تو یہ گھر پھر اس میں یہ دونوں چیزیں ہوگی, یہ دنیا کا سکون بھی ہوگا آخرت کے جہنم سے بھی بچا جائے گا جب اس گھر کے رہنے والے ذمہ دار ہوں گے. دروازہ ٹوٹ گیا تو ذمہ دار دروازہ بنائے گا, اس کی فکر کرے گا. باتھ روم کے نل میں پانی نہیں آ رہا, اس کو صحیح کرے گا. چولہے میں گیس کم آ رہی ہے, پنکھا آہستہ چل رہا ہے, گرمی شروع ہو گئی, لگاؤ اس میں وہ کیپیسٹر لگاؤ, اے سی صحیح ٹھنڈک نہیں کر رہا. یہ ذمہ داری ہے نا, مگر اے سی کر رہا ہے نہیں کر رہا, بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے, بھائی پنکھا نہیں چل رہا, بھائی چل رہا نہیں چل رہا, بھائی او بھائی لائٹ نہیں چل رہی ہے, بچے پڑھیں گے کہتے, او بھائی خود ہی کو تو سکون تو برباد ہو گیا نا. باتھ روم میں پانی نہیں آ رہا اور بورچی خانے میں گیس نہیں آ رہا, کمرے میں پنکھا نہیں چل رہا اور جناب محترم کہہ رہے کہ نہیں جی میں تو فارغ نہیں ہوں, جی میں تو دفتر میں ہوتا ہوں, بھائی میں تو پیسے کما رہا ہوں آپ کے لیے, تو اس گھر میں سکون ہوگا؟ باتھ روم جائے بیگم تو جلال میں, بورچے خانے میں آئے تو جلال میں, کمرے میں آئے تو جلال میں, اب فون کرے وکیل صاحب فون ہی نہ اٹھائے, پتہ نہیں کہ بھائی وہ بھی بھیجنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, تو گھر میں سکون کہاں سے ہوگا؟ احساس سے ذمہ داری, کلکم راعن, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت یہ بات بتا رہے ہیں, گھر سکون, اسباب سکون ہونے چاہیے. تو جو آدمی اپنے گھر میں احساس ذمہ داری کے ساتھ رہے گا اور وہ اپنے باتھ روم کے نل کے صحیح کرنے کی فکر کرے گا اور اپنے پنکھے کے صحیح چلنے کی فکر کرے گا, وہ مسلمان ہوگا, تو وہ پھر ان کے نماز کی بھی فکر کرے گا. وہ ان کے تلاوت کی بھی فکر کرے گا. جہاں اس کی فکر دروازے کی درستگی کی ہوگی, وہاں نماز کی درستگی کی بھی ہوگی, قرآن پاک کی تلاوت کی بھی درستگی کی ہوگی. اگر یہ ایک شخص میں ہے تو یہ ہے کامیاب انسان, اور یہ ہے وہ گھر جو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مقصد پہ چل رہا ہے. یہ گھر در حقیقت اس محلے کے لیے اور ان پڑوسیوں کے لیے بھی رحمت کا باعث بنے گا. اس گھر کے اندر کی خیریں صرف اس والد تک اور اس خاتون خانہ تک اور ان کے بچے اور بچیوں تک نہیں ہوگی, اس کے اثرات ان کے دائیں اور بائیں بھی جائیں گی. اس لیے اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دیکھو یہ دونوں باتیں, کہ میرا گھر دنیا میں بھی سکون کا منظر پیش کرے اور یہ میرا گھر آخرت کے جہنم سے بھی بچانے والا ہو, یہ گھر کیسے بنے گا؟ جب میرے اندر احساس ذمہ داری ہو کہ جو میرے بچے ہیں اور جو میرا گھر ہے جن کا اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے, جو میرا عیال ہے, جیسے ان کے دنیاوی ضرورت کھانے کی ہے, پینے کی ہے, لباس کی ہے, دیگر ضروریات وہ میرے ذمہ ہیں, اسی طرح ان کی دینی تربیت اور دینی ماحول فراہم کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے, تو یہ دونوں باتیں جڑ جائے گی اور یہ گھر دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنے گا. یہ وہ بات تھی جو گزشتہ جمعہ ہم کر چکے تھے. اب اس سے ہم آگے چلیں گے. ہم اپنے گھر کو پرسکون کیسے بنائیں گے؟ تو بتا دیا کہ بھی احساس ذمہ داری ہوگی تو پرسکون بنے گا. اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں گھر میں کون کون سے کام کروں تو میرا گھر دینی اور دنیاوی لحاظ سے درست ہو جائے گا. چار چیزیں ہیں. اگر ہم چار چیزوں کو اپنا لے اور اس کو اپنی ذمہ داری میں ڈال دیں تو اللہ کے ذات سے بڑی قوی امید ہے کہ ہمارا یہ گھر, یہ صرف اس دھوپ سے نہیں بچائے گا, یہ قیامت کے دھوپ سے بھی بچائے گا انشاءاللہ. یہ صرف اس دنیا میں سکون کا ذریعہ نہیں ہوگا, یہ گھر میرے لیے آخرت میں بھی سکون کا ذریعہ ہوگا. پہلا عمل, جب ہم اپنے لیے گھر تلاش کرے تو اس بات کی کوشش کرے کہ میرا گھر اللہ کے گھر سے قریب ہو. میرا گھر اللہ کے گھر سے قریب ہو. وہ ہمارے ایک ساتھی تھے, اللہ غریق رحمت کرے, فوت ہو گئے. ان کے صاحبزادے نے مکان دیکھا یہیں کسی جگہ پر کہ ابا بہت زبردست مکان ہے, بڑی زبردست کوٹی بنی ہوئی ہے. ابا نے کہا اچھا دکھاؤ بیٹا. گئے تو کہا مسجد کدھر ہے؟ کہا ابا مسجد تو گاڑی میں جائیں گے نا, گاڑی تو ہے, ڈرائیور ہے, کیا مسئلہ؟ ایسا گھر نہیں چاہیے بھائی. اس لیے کہ پہلے جو ان کا گھر تھا تو مسجد کے سامنے تھا. انہیں کہا مجھے تو ایسا گھر چاہیے کہ جب مسجد میں آزان ہو تو اللہ اکبر ہر کمرے میں گونج جائے. پہلا اصول گھر مسجد سے, میرا گھر اللہ کے گھر سے قریب ہو. میرا گھر اللہ کے گھر سے قریب ہو. دوسری بات, میرا گھر کسی صالح, کسی متقی, متبع شریعت, اچھے لوگوں کے پڑوس میں ہو. نمبر تین, صرف یہی نہیں کہ بس مسجد کے قریب ہے, بس ٹھیک ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے نا, مجھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, میرا پڑوسی نمازی ہے, اس سے بھی نہیں ہوگا بھائی. خود شریعت کی تابعداری ہو, گھر کے اندر اعمال ہو. اور نمبر چار, گھر کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا. میرا گھر پرسکون کیسا بنے گا؟ میرا گھر میرے لیے جنت کیسے ثابت ہوگا؟ پہلا کام کہ میرا گھر اللہ کے گھر سے قریب ہو. اب اس کے لیے کوئی دلیل بھی چاہیے, اس لیے کہ دنیا دلیل کے بغیر تو بات مانتی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 ہے میرے خیال میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. اللہ کے خلیل ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلات والسلام نے اللہ تعالی سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو وادی غیر ذی زرع بنجر زمین میں ان کو بسایا ہے، زمین بنجر ہے، پانی بھی نہیں، کوئی درخت بھی نہیں، کوئی سبزی بھی نہیں، کوئی پھل بھی نہیں، لیکن عند بیتک، اے اللہ تیرا گھر ادھر ہے، اے اللہ میں اپنے بچوں کو تیرے گھر کے پاس رکھ رہا ہوں، لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز کو تو قائم کریں گے، مسجد کے پڑوس میں ہوں گے، نماز تو پڑھیں گے نا، نکلیں گے تو مسجد ہی سامنے ہوگی نا، کبھی تو آ جائے گا کہ یار مسجد کا پڑوسی ہوں. اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ دیکھو ہمارے دوست نے کیا کیا، اس نے کون سی جگہ منتخب کی، اپنی گھر والی کو، اپنے بچوں کو کہاں لا کے ڈالا، ہمارے پڑوس میں، اگرچہ وہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، تو برکت ملی. حضرت ہاجرہ کو نہیں ملی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کچھ برکات ملی نہیں ملی، ان کی اولاد میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا. آج لوگ مسجد سے بھاگتے ہیں نا، یہ باطل کی محنت. بہرحال کچھ ہماری کمزوریاں بھی ہیں، ہم سپیکر غلط استعمال بھی بہت کرتے ہیں نا، شور بہت کرتے، بکرا گم گیا ہے، گائے مل گئی ہے، بہرحال. تو پہلا اصول یہ ہے کہ میں اپنا گھر اللہ کے گھر کے قریب بناؤں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام کیا، مسجد بنائی، مسجد نبوی. اور آپ علیہ السلام کا حجرے مبارک بھی کہاں تھے، مسجد کے ساتھ. رسول پاک علیہ السلام کا گھر مسجد کے ساتھ تھا. اور کمال ہے، اللہ کے نبی کا سب سے بڑا محب اور عاشق کون تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تو آپ میں سے جو حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ مسجد نبوی میں قبلہ رخ کھڑے ہوں گے تو آپ کے بائیں ہاتھ پر، یہ آپ کا بائیں ہاتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے، اور آپ کے دائیں ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے ہاذہ خوخۃ سیدنا ابی بکر. اس رخ پر نبی علیہ السلام تھے، اس رخ پر حضرت ابو بکر تھے، مسجد نبوی کے ساتھ. تو ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرا گھر مسجد سے قریب ہو، جہاں میں چل کر مسجد جا سکوں، میرے بچے جا سکے. گاڑی نکالنا، گاڑی میں جانا اچھی بات ہے، لیکن ہر وقت یہ ہمت نہیں رہتی. میں ایسا گھر بناؤں کل کو میں نہ ہوں لیکن میرے بچے اس مسجد سے جڑے رہے، کہ ہمارے ابا یہاں نماز پڑھتے تھے، ہمارے دادا یہاں جاتے تھے، ان کے دلوں میں اس مسجد کی تعظیم ہوگی، یہاں میرے ابا نماز پڑھا کرتے تھے، یہاں میرے ابا تلاوت کیا کرتے تھے، ان کے دلوں میں ایک احترام ہوگا، ایک تعلق ہوگا. نمبر دو، عربی کے اندر ایک جملہ ہے، اجار قبل الدار، اطلب الجار قبل الدار، گھر لینے سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لو بھائی، گھر لینے سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لو، ایسا نہ ہو کل کو پھنس جاؤ۔ کتنے مکانات ہیں جو پڑوس کی وجہ سے بکتے نہیں ہیں کہ پڑوسی سے پڑوسی اذیت میں ہے۔ اطلب الجار قبل الدار، اپنے لیے اچھے پڑوسی کا انتخاب کرو، اس لیے کہ پڑوس ہے، زندگی گزارنی ہے۔ اگر وہ پڑوسی آپ کا تقوی والا ہے، وہ حیا والا ہے، وہ اچھی صفات والا ہے، اس کے بچے اچھی صفات والے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ پڑوس میں خوشی غمی میں شرکت ہوتی ہے، آنا جانا رہتا ہے، بچے ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ایک ساتھ کھیلتے ہیں، ایک ساتھ زندگیاں گزرتی ہے۔ غلط پڑوس سے کتنے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ انسان نے تحقیق نہیں کی، پھنس گیا۔ ایک جاننے والے، انہوں نے ان کے پڑوس میں، پرانا واقعہ ہے، آدمی صحیح نہیں تھا، اب کیا پتا، اس نے پڑوسی کے بچے سے رابطہ کیا کہ جی آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہے، اور اسے جناب لے گیا اور مار دیا اس کو، اور فون کیا کہ جی اغوا برائے تاوان پیسے دو۔ وہ خیر ایک لمبا مسئلہ چلا، بہرحال، لیکن اس شخص کا ایک ہی بیٹا تھا، اس برے پڑوسی کے پڑوس کے نتیجے میں اس شخص کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ اور اس قسم کے بے شمار واقعات آپ حضرات سارے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس لیے اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب آپ گھر بناؤ، آپ اپنے لیے گھر خریدو، تو آپ اپنے لیے اچھے پڑوسی کو تلاش کرو۔ غالباً عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوسی نے مکان بیچنے کا ارادہ کیا، تو جب مکان خریدنے والا آیا، تو مثال کے طور پر مکان کی قیمت تھی 100 روپے اس علاقے میں، اس نے کہا جی 200 روپے، 1 کروڑ روپے کا مکان، اس نے کہا 2 کروڑ روپے۔ میں نے کہا بھائی اس مکان کی تو اس علاقے میں 1 کروڑ روپے قیمت ہے، اور آپ جناب ڈبل 2 کروڑ مانگ رہے ہیں، اس میں کیا کوئی سونا لگایا آپ نے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، 1 کروڑ مکان کی قیمت ہے، اور 1 کروڑ اس کے پڑوس عبداللہ ابن مبارک جیسے عظیم انسان کی قیمت ہے۔ ایسا پڑوس تمہیں ملے گا؟ اتنا عظیم محدث، اتنا عظیم عبادت گزار، اتنا اللہ والا، تو دوسری چیز کہ ہمارا پڑوس اچھا ہو اور ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو۔ میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہوں، لیکن اگر میرا پڑوسی، میرا دوست وہ برا ہوگا، تو شاید کہ وہ اثر مجھ پہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر من یخالل، تو آپ دیکھ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کی دوستی کس سے ہے؟ اگر میں نے مکان لے لیا اور پڑوس میں جناب وہ شرابی ہے، اس کے گھر میں بار بنا ہوا ہے، تو اس کے پاس تو شرابی آئیں گے نا۔ کوئی رشوت خور ہے، اس کے پاس رشوت دینے والے آئیں گے۔ کوئی اور غلط قسم کا آدمی ہے، غلط لوگ آئیں گے، اور میں اس کی پہچان بن جاؤں گا۔ کہاں رہتے آپ؟ فلاں محلے میں۔ کس جگہ پر؟ آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو مشہور ہے بھائی، اس کے پڑوس میں رہتا ہوں، اللہ معاف کرے. بری جگہ سے بچو. وہ نام لگ جاتا ہے، چھاپ لگ جاتا ہے محدثین کے اندر. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا، ایک محدث ہے، ان کا نام ہے خالد. تو محدثین لکھتے خالد الحزا، جوتیوں والا، مونچی. وہ کیا تھا؟ وہ بیچارہ اپنی سادگی میں ایک مونچی سے دوستی تھی، بیچارے جا کے بیٹھ جاتے تھے. اپنی سادگی میں وہ چلے جاتے تھے، مونچی سے دوستی تھی، بیٹھ جاتے تھے، باتیں باتیں کر لی، چائے پی لی. تو اب جب ان کا نام آنا شروع ہو گیا، خالد خالد، اب جیسے کئی نام ہوتے، تو اب کسی نے پوچھا پہچان کے لیے، وہ کون سے خالد صاحب؟ انہیں کہا خالد الحزا، مونچی والا. تو وہ نام ہی پڑ گیا. اب حدیث کی کتابوں میں ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے خالد الحزا. اور وہاں محدثین کہتے ہیں کہ بھائی اس نے کبھی جوتیاں نہیں سی تھی، یہ محدث تھا، اب اس سے غلطی ہوگی، بیچارہ مونچی کے پاس چلا گیا. تو وہ ہماری پہچان بن جائے گی کہ جناب کوکب صاحب کا مکان ہے، لیکن یہ تو ہمارے پڑوسی ہیں نا. اب میں کیا کہوں، ان کی اور ہماری کمرے ملتی ہیں، ان کا پشت اور ہمارا پشت آپس میں ملتے ہیں. قبلہ تو ان کا بیگم ہے، میں ہماری طرف پشت. تو اچھے گھر کے لیے چار باتیں، دو ہو گئی، دو انشاءاللہ اگلے جمعے پھر. آخر دعوانا الحمد.